بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ نے ایٹمی سمجھوتے کی خلاف ورزی کے بارے میں امریکہ کو انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران 5 دن کے اندر 20% یورینیم کی افزودگی پھر سے شروع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایرانی وزیر دفاع نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے استقامتی محاذ کی حمایت جاری رکھنے پر تاکید کی ہے، اور عالمی ادارے صحت کے نمائندے نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران بیماروں کی ابتدائی طبی خدمات فراہم کرنے کے میدان میں ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست میں شامل ہے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ نے ایٹمی سمجھوتے کی خلاف ورزی کے بارے میں امریکہ کو انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران زیادہ سے زیادہ 5 دن کے اندر 20% یورینیم کی افزودگی پھر سے شروع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ ڈاکٹر علی اکبر صالحی نے منگل کو ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے امریکہ کے ذریعے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی اور ایران کے جوابی اقدام کے بارے میں کہا کہ تہران نے ایٹمی معاہدے میں فوردو ایٹمی سائٹ کے لیے کچھ ایسی شرائط رکھی ہیں کہ تہران جب چاہے 5 روز کے اندر یورینیم کی 20% افزودگی دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ 5 دن کے اندر یورینیم کی 20% افزودگی پھر سے شروع کرنے کی ایران کی صلاحیت تکنیکی لحاظ سے مختلف پیغام کی حامل ہے، اور فریق مقابل اس پیغام کو بخوبی سمجھ رہے ہیں۔ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ نے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کا مقابلہ کرنے کے لیے تہران کے دیگر اقدامات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی ایٹمی صنعت پوری قوت کے ساتھ آگے کی جانب گامزن ہے اور اس میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں مشترکہ جامع ایکشن پلان کی نگرانی کرنے والی کمیٹی جب بھی فیصلہ کرے گی، اسلامی جمہوریہ ایران کچھ ایسے اقدام کرے گا کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان ہونے والے ایٹمی معاہدے پر جنوری 2016 میں عمل درآمد شروع ہوا، لیکن امریکی حکومت اس معاہدے کی ایک رکن ہوتے ہوئے اس پر عمل درآمد کی راہ میں مسلسل رکاوٹیں ڈال رہی ہے۔ ایرانی وزیر دفاع امیر حاتمی نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے استقامتی محاذ کی حمایت جاری رکھنے پر تاکید کی ہے۔ ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی نے منگل کو یوم دفاعی صنعت کے موقع پر اپنے بیان میں کہا کہ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی، فوج اور پولیس انتظامیہ کے لیے دفاعی، میزائلی، بحری، سرحدی اور اہمیت کے حامل دیگر تمام میدانوں میں وزارت دفاع کی جانب سے بھرپور حمایت جاری رہے گی۔ بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ آج ایران کی طاقت دفاعی صنعت کے ماہرین، سابق وزرائے دفاع اور اس وزارت خانے کے ذمہ دار کارکنوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے 261 ممبران پارلیمنٹ نے بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں وزیر دفاع بنائے جانے کے حق میں ووٹ دیے ہیں۔ 22 اگست کو ایران میں دفاعی صنعت کا قومی دن منایا جاتا ہے۔ تہران میں متعین عالمی ادارے صحت WHO کے نمائندے نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران بیماروں کو ابتدائی طبی خدمات فراہم کرنے کے میدان میں ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست میں شامل ہے۔ تہران میں WHO کے نمائندے سمین صدیق نے ایران کے جنوبی شہر بوشہر میں شہریوں کو فراہم کی جانے والی طبی خدمات کے منصوبے کا جائزہ لینے کے موقع پر کہا کہ ایران نے حفظان صحت میں پیش رفت کے منصوبے پر عمل درآمد نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، جن میں طبی مراکز کو جامع طبی خدمات کے مراکز میں تبدیل کرنا، طبی شعبے میں افرادی قوت کا اضافہ اور اسپتالوں نیز طبی مراکز کو جدید ترین طبی وسائل اور میڈیکل کے آلات سے آراستہ کرنا شامل ہے۔ ڈبلیو ایچ او کے نمائندے کا کہنا تھا کہ عالمی ادارے صحت میڈیکل کے پروگراموں میں ترقی و پیش رفت، خاص طور پر ریفر سسٹم کے شعبے میں ایران کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے۔ عالمی ادارے صحت ڈبلیو ایچ او اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہے جس کا کام دنیا کے مختلف ملکوں میں وبائی اور غیر وبائی امراض کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم آہنگی پیدا کرنا، ایڈس، ملیریا اور دیگر وبائی بیماریوں کو روکنے کے منصوبے میں مدد دینا اور ویکسین جیسے پروگراموں کو بہتر بنانا ہے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے تل عفر کی آزادی کے لیے شروع ہونے والے آپریشن کے تیسرے دن جنوب مشرق کی جانب سے داعش کے خلاف حملے شروع کیے ہیں۔ عراقی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے جنوب مشرقی محاذ سے دہشت گردوں کے خلاف ایسے عالم میں کارروائی شروع کی ہے کہ صہیونیوں تکفیری دہشت گرد گروہ داعش کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے اور وہ بکھرنے لگے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق عراقی رضاکار فورس کے توپ خانوں نے مشرقی تل عفر میں داعش کے اہم اڈوں پر شدید گولہ باری کی ہے اور الحشد الشعبی کے جوان شہر میں 2 کلومیٹر اندر تک داخل ہو گئے ہیں تاکہ تل عفر کے اندر داعش کا گھیرا مزید تنگ کر دیں۔ دریاسنا تل عفر میں داعش کے سرغنوں نے اپنے دہشت گرد عناصر کو فرنٹ لائن پر روانہ کیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ان عناصر کو تل عفر کے تیل کے کنوؤں میں آگ لگانے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اس طرح وہ عراقی فوج اور رضاکار فورس کی پیش قدمی کو روک سکیں۔ بتایا گیا ہے کہ تل عفر کو آزاد کرانے کی کارروائی میں عراقی افواج کی راہ میں حائل ایک اور بڑی رکاوٹ وہ بارودی سرنگیں ہیں کہ جو داعش نے آپریشن شروع ہونے سے پہلے بچھائی ہیں۔ شام کے مشرقی علاقے میں داعش کے 30 سے زیادہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کے ساتھ ہی شہید محسن حججی اور سید الشہداء بریگیڈ کے شہداء کے خون کی انتقامی کارروائی کا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ان کارروائیوں میں سید الشہداء بریگیڈ کے ہیلی کاپٹروں نے شام و عراق کے سرحدی علاقوں میں داعش کے ہتھیاروں کے ذخائر اور دہشت گردوں کی موجودگی کا پتہ لگا کر انہیں نشانہ بنایا اور 30 سے زیادہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ اس کارروائی میں داعش کی 20 سے زیادہ بکتر بند گاڑیاں اور ٹینک تباہ کر دیے گئے۔ سید الشہداء بریگیڈ کی یہ کارروائیاں شہید محسن حججی اور سید الشہداء بریگیڈ کے ان شہداء کے خون کا انتقام لینے کی پہلی کارروائی ہے جو عراق و شام کی مشترکہ سرحدوں پر داعش کے حملوں میں شہید ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کے ترجمان نے کہا تھا کہ پاسبان حرم شہید محسن حججی کے خون کا انتقام لینا ہمارے ایجنڈے میں شامل ہے اور ہم مناسب وقت پر کارروائی کریں گے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس میں انکشاف کیا ہے کہ سن 2013 میں راولپنڈی کے معروف مدرسے دارالعلوم پر تحریک طالبان نے خود حملہ کر کے اس کا الزام شیعہ مسلمانوں پر لگا دیا تھا۔ اس انکشاف پر پاکستان کے مختلف شعبہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے تکفیری دہشت گردوں کی اس گھناونی حرکت پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اسلام آباد کے معروف صحافی خاور عباس نے اس کی تفصیلات کچھ اس طرح بتائی ہیں۔
2013 میں راولپنڈی میں واقع دارالعلوم طالب القرآن پر 10 محرم حرام کو ایک حملہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں کئی افراد اپنی جانب سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اور اس وقت حملہ یہ تکفیری فرقہ نے الزام عائد کیا تھا کہ یہ حملہ اہل تشیع کی جانب سے کیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان میں مسئلے کی لحاظ سے کافی فضا خراب رہی اور اس کے نتیجے میں کئی بے گناہ افراد کو انسداد دہشت گردی F7-ATA کے تحت گرفتار کر لیا گیا، لیکن گزشتہ روز پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے 2013 کی سازش بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ کرنے والا گروہ تکفیر دہشت گرد تحریک طالبان پاکستان باجوڑ سے تھا اور ان کو راہ کی مدد بھی حاصل تھی اور ان کا مقصد پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانا تھا اور مدرسے پر حملہ کرنے والے انہی کے گروہ کے لوگ تھے۔ اختیار کی وضاحت آنے کے بعد عوام نے اپنے سخت رد عمل میں کہا کہ مذہب کے نام پر سیاست اور دہشت گردی کرنے والے عناصر ہی مسالے کے درمیان لڑائی کی بنیادی وجہ ہیں اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی مزید ضرورت ہے۔ میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافی حضرات کا کہنا تھا کہ مسالے کی تقسیم اپنی جگہ اور نظریاتی سوچ اپنی جگہ، لیکن میڈیا مالکان کو اس حوالے سے نئی پالیسی مرتب کرنا پڑے گی جس کے تحت ایسے دہشت گرد عناصر کی میڈیا کوریج کو مکمل طور پر بین کیا جائے، جبکہ پاکستان کے مجلس شورا کے اراکین کا کہنا تھا کہ اب ایسے عناصر کو کسی بھی طرح کی آزادی نہ دی جائے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ عام عوام اور لوگ جو ہے ان کی گمراہ کن عزائم سے محفوظ رہ سکیں۔ ادھر پاکستان کی مختلف شیعہ اور سنی مذہبی جماعتوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جو لوگ اس واقعے میں بے گناہ قید ہیں یا جن پر مقدمات کر رہے ہیں ان کو صرف اور ختم کیا جائے اور دارالعلوم طالب القرآن کے الزام پر مقدمہ چلایا جائے۔
افغانستان میں تعینات امریکی فوج کے کمانڈر نے افغانستان میں اپنی شکست کا اعتراف کر لیا ہے۔ افغانستان میں تعینات امریکی فوج کے کمانڈر جنرل جان نکلسن نے افغانستان میں امریکہ کی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی جنگ میں شکست کی قیمت نہیں چکائی جا سکتی۔ امریکی فوج کے کمانڈر نے کسی ملک کا نام لیے بغیر کہا کہ اشرف غنی حکومت کے مخالفین بعض پڑوسی ممالک کی مدد سے افغان عوام کا قتل عام کر رہے ہیں۔ امریکی فوج کے کمانڈر کے یہ بیانات ایسے عالم میں سامنے آئے ہیں کہ جب دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بہانے افغانستان پر امریکی حملے کے آغاز سے اب تک دسیوں ہزار بے گناہ افغان شہری مارے جا چکے ہیں۔ چین نے ہندوستان کے ساتھ اپنی مشترکہ سرحدوں پر پائی جانے والی کشیدگی کا ذمہ دار ہندوستان کو قرار دیا ہے۔ چینی دفتر خارجہ کی ترجمان ہوا چون انگ نے ہندوستان کے ساتھ مشترکہ سرحدوں پر چین و ہندوستان کے فوجیوں کے درمیان تصادم اور جھڑپوں کا ذمہ دار ہندوستان کو قرار دیا ہے۔ چینی دفتر خارجہ کی ترجمان کا کہنا تھا کہ چین کی بارڈر سیکورٹی فورس کے دستے پیر کو بانجونگ کے سرحدی علاقے میں معمول کی گشت پر تھے کہ عین اسی وقت ہندوستانی فوجیوں نے ان کا راستہ روک لیا اور انہوں نے تشدد کا راستہ اختیار کر لیا۔ چینی دفتر خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے کہ اس جھڑپ میں چین کے متعدد فوجی اہلکار زخمی ہو گئے۔ چینی دفتر خارجہ کی ترجمان کا کہنا تھا کہ جو کچھ ہندوستانی فوجیوں نے کیا کہ وہ سرحدوں پر امن قائم رکھنے کے تعلق سے دونوں ملکوں کے درمیان طے شدہ سمجھوتوں کے منافی تھا اور یہ چیز علاقے کے ماحول کے لیے بھی خطرناک ہے۔ ہندوستان اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی میں اس وقت اضافہ ہو گیا جب چینی فوجیوں نے ڈوکلام کے علاقے میں سڑک بنانے کا کام شروع کیا اور جواب میں ہندوستانی فوجی چین کی حدود میں داخل ہو گئے۔ سہونی حکومت اور امریکہ نے غرب اردن میں سہونی بستیوں کی تعمیر میں مدد کرنے والی کمپنیوں کا نام منظر عام پر لانے کے اقوام متحدہ کے اقدام کی مخالفت کی ہے۔ فلسطین کے انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر راد بن زید الحسین 2017 ختم ہونے سے پہلے ہی غرب اردن، بیت المقدس اور جولان کی پہاڑیوں پر سہونی کالونیوں کی تعمیر کی حمایت و مدد کرنے والی انٹرنیشنل کمپنیوں کی فہرست جاری کرنا چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں سہونی حکومت کے نمائندے ڈینی ڈینن نے اس فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ راد بن زید الحسین اسرائیل کے بائیکاٹ کی تحریک کے ایک سرگرم رکن بن چکے ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے پیر کو اپنی ایک رپورٹ میں لکھا تھا کہ فلسطین کی مقبوضہ سرزمینوں میں صہیونی کالونیوں کی تعمیر میں مدد کرنے والوں میں بعض بڑی امریکی کمپنیوں کے نام بھی موجود ہیں، اور اسی بنا پر امریکہ اور صہیونی حکومت اس فہرست کے منظر عام پر آنے کے خلاف ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، نیم نگاہ میں خبروں کے بعد اب پیش خدمت ہے سیاسی تبصرہ۔
حالیہ دنوں میں مسجد الاقصی کے خلاف صہیونیوں کی سازشوں اور پروپیگنڈوں میں تیزی آنے کے سبب فلسطینیوں اور عالمی رائے عامہ میں وسیع پیمانے پر تشویش پائی جاتی ہے۔ فلسطین کے وزارت خارجہ نے ایک بیان میں 1969 میں صہیونی حکومت کے توسط سے مسجد الاقصی کو نظر آتش کیے جانے کی 48ویں برسی کے موقع پر اعلان کیا ہے کہ اس مقدس مسجد کے خلاف صہیونی حکومت کی سازش جاری ہے، اور غاصب صہیونی حکومت اس مسجد پر مکمل تسلط حاصل کرنے کے در پہ ہے۔ صہیونی حکومت نے 21 اگست 1969 میں مسجد الاقصی کو نظر آتش کر دیا تھا، چنانچہ انتہا پسند صہیونیوں نے ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل لوہان کی سرکردگی میں ایک منظم پروگرام کے تحت اور صہیونی حکام کی ہم آہنگی سے مسجد الاقصی کو آگ لگا دی تھی، جس کے نتیجے میں اس مسجد کے ایک بڑے حصے کو خاصا نقصان پہنچا تھا۔ 1969 میں مائیکل لوہان نامی انتہا پسند صہیونی کی جانب سے مسجد الاقصی کو نظر آتش کیا جانا، اور فروری 1994 میں حرم ابراہیمی میں صہیونی حکومت کے دہشت گرد گروہ کے رکن روخ گولڈسٹائن کی جانب سے روزہ دار فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام قس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے جرائم کا ایک حصہ ہے۔ یہ ایسے میں ہے کہ مسجد الاقصی اور حرم ابراہیمی میں صہیونی حکومت کی اظہار رسانی اور تخریب کاری کی کاروائیاں بہت ہی وسیع پہلوؤں کی حامل ہیں، جبکہ فلسطینیوں نے ہمیشہ سے ہی صہیونی حکومت کے اعلی حکام کی پوری ہم آہنگی کے ساتھ صہیونیوں کے ہاتھوں اسلامی مقدسات کی توہین اور جاہریت کا مشاہدہ کیا ہے۔ بیت المقدس پر 1967 میں اسرائیل کا قبضہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی مسجد الاقصی پر یہودی چیرہ دستیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دو سال بھی نہیں گزرتے کہ 1969 میں یہود کا یہ صدیوں کا کینہ باہر آ جانے پر مجبور ہوتا ہے، اور ایک آگ کی صورت میں انبیاء کی اس قدیم معصوم عبادت گاہ کو بری طرح اپنی زد میں لے لیتا ہے۔ ایک یہودی سیاح کا روپ دھار کر مسجد میں داخل ہوتا ہے اور آتش زنی کر جاتا ہے۔ مساجد کو ویران کرنے کے حوالے سے صہیونی حکومت کی جاہریت اس بات کی آئینہ دار ہے کہ غاصب حکومت الہی ادیان سے مقابلے اور خدا کے بندوں کو عبادت کی آزادی دینے کے خلاف اپنی نسل پرستانہ پالیسی پر گامزن ہے۔ صہیونی حکومت کی انہی سازشوں کے دائرے میں مسجد الاقصی کو زمان و مکان میں تقسیم کرنے کے مقصد سے پولیس اور اس حکومت کی خفیہ تنظیم کی حمایت سے روزانہ فلسطینی باشندوں پر حملے کیے جاتے ہیں۔ صہیونی حکومت جو ایک جعلی اور غاصب حکومت ہے، اس کی بنیادی تخریب کاری، تباہی و بربادی، توسیع پسندی اور الہی ادیان کی توہین پر استوار ہوئی ہے۔ اس روح سے صہیونی حکومت نے اپنی موجودگی کے اعلان کے وقت سے اب تک سینکڑوں مساجد کو منہدم اور اسی طرح سینکڑوں مساجد کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس سلسلے میں فلسطین کی وزارت اوقاف نے کچھ عرصہ قبل کہا تھا کہ صہیونی حکومت کی تشکیل کے وقت سے اب تک مقبوضہ فلسطین میں 1000 سے زائد مساجد منہدم ہو چکی ہیں۔ صہیونی حکومت فلسطینی علاقوں کو صہیونی روپ دینے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں اسلامی اور تاریخی مقامات اور آثار کو منہدم کرنا صہیونی حکومت کے ایجنڈے اور پروگرام میں شامل ہے۔ صہیونی حکومت فلسطینی عوام کی استقامت اور اسی طرح تسلط پسند طاقتوں اور غاصبوں کے سامنے تسلیم نہ ہونے سے متعلق ان کے اسلامی عقائد و نظریات کو فلسطین میں اپنی توسیع پسندانہ پالیسیوں کے سامنے اہم ترین رکاوٹ سمجھتی ہے۔ اس روح سے صہیونی حکومت مسجدوں کو منہدم اور اسلامی عقائد و نظریات کی توہین کر کے اپنے زوم میں فلسطینی عوام کی اسلامی استقامت کو روکنا چاہتی ہے۔ یہ ایسے میں ہے کہ فلسطینیوں نے اپنے مسلسل احتجاج اور استقامت سے دکھا دیا ہے کہ اسلامی مقدسات کی توہین سے متعلق قدس کی غاصب صہیونی حکومت کی کاروائیوں کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسے حالات میں صہیونی حکومت کی سازشوں کے مقابلے میں عالمی برادری میں ماضی سے زیادہ بیداری اور ہوشیاری کی ضرورت ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر فلسطینی عوام تاکید کرتے ہیں۔
سامعین، یہ تھا سیاسی تبصرہ، اور اسی کے ساتھ پروگرام نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔